أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. عائلی زندگی فیملی لائف سے متعلق تفصیلی ہدایات کے بعد اب مضمون جہاد، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، اس کی طرف پروگرس کر رہا ہے. فرمایا علم تر الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں کے معاملے پر جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، وہ موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل بانکے تھے. یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا حال بیان ہوا ہے جو جہاد سے ڈر کے اپنے وطن سے نکل بھاگے، لیکن راستے میں ہی اللہ کے حکم سے انہیں موت آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے پیغمبر کی دعا سے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، تو اس کی طرف اشارہ ہے. فقال لهم الله موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ، تو وہ یعنی گویا کہ اس کے بعد ان سب پر موت طاری ہو گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا. ان اللہ لذو فضل على الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. یہ بہت ہی ایک اللہ پاک نے جامع کمنٹری فرمائی ہے، اور عمومی رویہ انسانوں کا وہ ناشکری والا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں. وعلمو، خوب اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی موت و حیات یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. موت کے ڈر سے قتال سے جی نہ چراؤ، آخری جائے پناہ اللہ ہی ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قتال کے ذریعے سے جان کی بازی، اور اب مال، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے قرض حسنا، اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور پھر اللہ پاک اس میں اضافہ فرما دے، اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس میں اس کو دگنا چوگنا کر دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو روزی ناپ تول کر دیتا ہے اور کشادگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ عطا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. دیکھیے دین میں جو مال کا خرچ کرنا ہے، اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. ایک مال جو اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، تو دین کی اصطلاح میں اسے صدقہ کہا گیا. اور جو مال خود اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگایا جائے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے. سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں لگانے تو اللہ اسے اپنے ذمے نہ صرف قرض کہتا ہے بلکہ فرما رہا ہے کہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ واپس بھی لوٹائے گا. اور ایک صحابی حضرت ابو دحدہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قرض مانگتا ہے، تو انہوں نے ان کا مسجد نبوی کے پاس ہی 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اپنا یہ 600 کھجوروں کا باغ جو ہے یہ اللہ کو جو ہے وہ قرض دیتا ہوں، یعنی اللہ کے ہاں سپرد کرتا ہوں. اور پھر وہ اللہ والوں کی شان ایسی تھی کہ اس کے بعد وہ دوبارہ اس باغ میں گئے نہیں، حالانکہ اسی باغ میں ان کا گھر تھا، باغ کے کنارے سے کھڑے ہو کر انہوں نے صدا لگائی کہ اے ادہدہ کی ماں اب اس باغ سے باہر نکل آؤ, میں اسے اللہ کو قرض دے چکا ہوں. تو یہ شان کہ اللہ کی طرف سے پکار لگے تو پھر کس طرح سے وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگاتے تھے, اس کی مثال آپ کے سامنے آئی. الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى, اور کیا آپ نے غور نہیں کیا ایک گروہ کے معاملے پر جو بنی اسرائیل میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرنے کے بعد کا واقعہ ہے یہ. اس قالوا لنبی جن, جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا, ان کا نام کتابوں میں حضرت شموئیل آتا ہے, یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی کافی عرصے بعد کے نبی, ان سے یہ کہا کہ لہم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کیجئے تاکہ ہم اس کی زیر قیادت اللہ کی راہ میں قتال کریں. قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا, انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا, کیا تم سے یہ بعید تو نہیں ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو پھر تم قتال سے جیچ رہو, پھر قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا, حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں, وابنائنا, اور اپنے بیٹوں سے محروم کر دیے گئے. فلما كتب عليهم القتال, پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, تولوا الا قليلا منهم, تو وہ سب کے سب انہوں نے رخ پھیر لیا, وہ سب اس سے الٹے پاؤں پھیر گئے سوائے ان میں سے چند ایک ہی تھے پھر جو اس پر کام رہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں سے جو اللہ کے فرائض سے جی چرانے والے ہیں ان کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبيهم, اور ان سے ان کے نبی نے کہا, ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا, کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. انہوں نے خود دعا کی تھی نا کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائے تاکہ ہم اس کی زیر قیادت قتال کریں, تو اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ متعین کیا ہے. قالوا انا يكون له الملك علينا, وہ کہنے لگے کہ ان طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے, ونحن احق بالملك منه, ہم اس سے زیادہ بادشاہی کی اور حکومت کے حقدار ہیں. ولم يوت سعة من المال, اور انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ تو اسے تو مال میں کوئی زیادہ کشادگی نہیں دی گئی. ان کے خیال میں بادشاہ بننے کے لیے مالدار ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قال ان اللہ صفاہ, ان کے اس نبی نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے اسے پسند فرما لیا ہے, علیکم, تم پر, یعنی تم سب کے اوپر اللہ نے اسے جو ہے پریفر کیا ہے, اسے پسند کیا ہے. وزادہ بسطۃً فی العلم والجسم, اور اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ فراخی اور کشادگی دی ہے علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے. گویا کہ جو چیزیں رول کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ ہے ایک انسان کی علمی طور پر صلاحیت اور دوسری اس کی فزیکل فٹنس. آج بھی آپ کسی کو جاب کے لیے انگیج کریں تو کیا سرچ کرتے ہیں, یہی دو چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ جناب اس کی اکیڈیمک اور نالج کی پوزیشن کیا ہے اور اس کی فزیکل فٹنس کیسی ہے. کیا کسی بیمار آدمی کو امپلائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تو بادشاہی کے لیے بھی روپیہ پیسہ, ہمارے ہاں ویسے نوکری میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ کیا ہے, اس کی جو ہے فیملی اور یہ آگے اور کتنا بزنس لا سکے گا, یہ بھی ساتھ جو ہے دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے, اس بندے کی اپنی پوٹینشیل کیپیبلٹیز ہیں, وہ یہ دو ہی بتائیں کہ اللہ نے انہیں زیادہ کشادگی دی ہے علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی. آگے جا کر پڑھیں گے, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ جسمانی قوت جو ہے یہ قوی ہونا یہ ضروری ہے اور امانت دار ہونا بہت ضروری ہے. امپلائی جس کو بھی رکھا جائے اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو اگر بہت ہی علمی لحاظ سے تیز بھی ہے تو کیا کرے گا, زیادہ بڑا گبن کر کے ہاتھ دکھا کر چلا جائے. تو اس لحاظ سے وہ پہلو بھی دوسری جگہ پر قرآن میں بیان ہوا ہے. بہرحال یہاں پر اللہ پاک کا اپنا فیصلہ ہے اور اللہ نے انہیں ان دو پہلوؤں سے زیادہ جو ہے وہ نوازا ہے. گویا کہ سربراہی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, اگرچہ ہمارے ہاں الیکشن میں کوئی کم مال والا آدمی اس کے کامیاب ہو کر صدر یا وزیر اعظم بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کیا بتا رہا ہے اور ہمارے ہاں کتنی ہمارے جو ہے عمل کے اندر کوتاہیاں اور کمیاں آ چکی ہیں. ہم کسی کو اس کے علم اور اس کی جسمانی طاقت کی بنا پر نمائندگی کا اہل نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ کروڑوں لگا کر اربوں بنانے والا نہ ہو. واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اللہ اپنا ملک عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ, اور ان کے نبی نے ان سے یہ فرمایا کہ بے شک اس کی حکومت کی نشانی ایک یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس آ جائے گا وہ تابوت جس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے. یہ ان کا تابوت سکینہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے تب ان کا عصا اور کچھ اور تبرکات اس کو انہوں نے ایک تابوت کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہ جہاں کہیں بھی ان کے قتال وغیرہ کی نوبت آتی تھی اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا. ان سے کہیں ان کی اپنی بے احتیاطی سے ہی وہ تابوت جو ہے وہ کھو چکا تھا، تو ان کے نبی نے کہا کہ تو ان کی تالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمہارا وہ کھویا ہوا تابوت سکینہ جو ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. وَبَقِيَتُم مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ، اور جس میں جتنی بھی وہ باقی ماندہ چیزیں ہیں جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد، تحملہ الملائکہ، اس کو اس تابوت کو اٹھا لائیں گے فرشتے. عالم واقعہ میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی بیلوں کی گاڑی کے اوپر رکھا ہوا جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ان کے پاس واپس آ گیا. ان نفی ذالک الایات لکم ان کنتم مومنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان حقیقی ایمان والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، یعنی اب قرآن مجید چونکہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، تو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ اصل مقصد کی طرف آ رہا ہے کہ جب اب طالوت بادشاہ بن گئے، انہوں نے قوم کو قتال کے لیے تیار کر لیا، اور جب طالوت باہر نکلے اپنے لشکر سمیت، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے پہلے اپنے ان سارے فوجیوں کے ڈسپلن کا جائزہ لینے کے لیے ان سے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے یا آزمائے گا ایک نہر یا ایک دریا کے ذریعے سے. فمن شرب منہ فلیس منی، یعنی اب تمہارا ٹیسٹ یہ ہے کہ نہر یا وہ دریا ہے اس کو عبور کرنا ہے لیکن اس میں سے پانی نہیں پینا ہے، جو کوئی بھی اس میں سے پانی پیے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی وہ اب پھر میرے ساتھ آگے جو ہے وہ قتال میں شرکت نہیں کر سکتا. ومن لم یطعم ہو فإنه منی، اور لیکن جو اس میں سے نہیں چکھے گا بے شک وہ ہے جو میرا ہے. الا من اقترف غرفة بیدہ، سوائے اس کے کہ اگر کوئی چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے، یعنی یہ کہ اگر کوئی بہت ہی پیاس کی شدت سے بےحال ہو رہا ہو تو وہ ایک آدھ چلو کے ذریعے سے اگر کوئی ہونٹ تر کر لے تو اس کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ادر وائز جو ہے وہ پانی نہیں پینا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان سب نے خوب پانی پی لیا سوائے ان میں سے تھوڑے ہی تھے جو اس ٹیسٹ میں وہ پورے اتر سکے کامیاب ہو سکے. فلما جاوزہ ہو والذین آمنوا معہ، پس جب عبور کیا اس نے یعنی طالوت علیہ السلام نے، طالوت نے اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے انہوں نے اس کے ہمراہ اس دریا کو عبور کر لیا. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، اب وہ جب اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو ان کے اندر بزدلی آ گئی، کہنے لگے کہ آج کے دن تو ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے. جالوت یہ جو باطل قوتوں کا نمائندہ تھا اور جو کہتے ہیں کہ بہت ہی دیو ہیکل اور قوی الجثہ، اور وہ پوری طرح سے گھر کے آہن تھا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس نے اپنے اوپر لوہے کا جو پروٹیکشن کی پوری وہ زرہ وغیرہ پہنی ہوئی تھی. تو اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آج ہم تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکے. یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اگر ڈسپلن سموتات لسن اینڈ اوبے کے ڈسپلن کو فالو نہ کیا جائے تو پھر جماعت کے اندر کس طرح سے بزدلی پھیلتی ہے، یہ اس کی نشانی. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، کہا ان لوگوں نے جنہیں گمانے غالب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے پانی نہیں پیا ہوا تھا جو واقعی اس ٹیسٹ میں پورے اترے ہوئے تھے ان کے اندر ابھی ایمان کی وہ دولت باقی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بسا اوقات کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک تھوڑی جماعت قلیل جماعت غالب آئی ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. فتح و شکست وہ سامان کی قلت اور کثرت کی بنا پر نہیں ہوتی ہے، وہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے فتح نصیب ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ ہے اللہ والوں کے کا جواب کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آتی ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اپنے آپ کو روک کر رکھیں، تھام کر رکھیں، ڈسپلن کو فالو کریں. اگر امیر کا حکم یہ ہے کہ پانی نہیں پینا تو پانی نہ پئیں، یہ صبر ہے. صبر صرف یہی نہیں ہے کہ جب انسان کچھ نہ کر سکے تو صبر کر لے، پانی پی سکتا ہے. روزے کو کیوں کہا ہے رمضان المبارک کو کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ آدمی کے آواز وہ ساری چوائسز ہیں اور ہمیں کیوں جو ہے یہ جو ہے وہ پوری ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے. اصل پرپز اس کا یہی ہے کہ کل جب ہمارا شیطان کے ساتھ مقابلہ ہو یا باطل قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو یہ جو بھوک اور پیاس ہے کہیں یہی ہمیں جو ہے وہ بے حال نہ کر دے اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہاں سے وہ حکم عدولی کا اور ڈسپلن کو توڑنے کے بعد جو ہے وہ مرتکب نہ ہو جائے. ولما برزو لے جالوت و جنود ہی, پس جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے, یہ جو اب حقیقی اہل ایمان ہے ان کا رویہ دیکھیے. قالو, تو انہوں نے کہا, ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے پروردگار تو ہم پر صبر کو انڈیل دے, صبر ہمارے اوپر جا, یعنی ہمیں ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما. وثبت اقدامنا, اور ہمارے پاؤں کو جمائے رکھیو. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں اس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری نصرت اور ہماری مدد فرمائیے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے پھر ایمان والے تھوڑے کیوں نہ ہوں لیکن اللہ کو درکار ہے, بھیڑ نہیں درکار ہے. اللہ کو حقیقی ایمان والے ہیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو, اللہ پھر کس طرح سے مدد فرماتا ہے. فہزموہم باذن اللہ, تو اس چھوٹی سی جماعت نے جو ہے انہوں نے شکست دی اس اتنے بڑے لشکر کو اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے. وقتل داؤد جالوتا, اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. اب یہاں آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بیچ میں کہاں سے آ گیا. اصل میں ایسا ہے کہ داؤد علیہ السلام گڈریے تھے, بیڑے چرانا ان کا جو ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نبیوں اور رسولوں سے یہ کام لیا ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی, تو وہ اپنے بیڑوں کے گلے کی حفاظت کے لیے گوپیا جو ہے اسے بڑی مہارت سے چلاتے تھے. یعنی اگر کوئی موزی جانور آیا, گوپیے میں پتھر رکھ کر اس کو گھما کر جو ہے اس کو نشانہ لے کر مارتے تھے, وہ اتنی زور سے جا کے اس کو بلٹ کی طرح لگتا, وہ جانور بھاگ جاتا تھا. اب یہ وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ یہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں, یہ اپنی بھیڑوں کے گلے سمیت ادھر سے یہ بھی آ گئے. اور انہوں نے ماجرا دیکھا کہ جناب ادھر جو ہے وہ جالوت جو کہ غرق آہن اور للکار رہا ہے سب کو کہ آؤ میرا مقابلہ کرو, اور یہ تھوڑے سے اہل ایمان ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ظاہری اسباب اور سامان نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ سامنے کھڑا ہے اور یہ چیلنج کر رہا ہے, پکار رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے گوپیے کے ذریعے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں, تو کوئی بات نہیں میں اس کا مقابلہ کروں گا. انہوں نے اپنے گوپیے میں پتھر رکھ کر, اور اس شخص نے چونکہ باقی سارا تو لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا, صرف اس کی آنکھیں تو دیکھنے کے لیے اتنی جگہ تو خالی تھی. اللہ نے اپنے داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول نبی تھے, ان کو ایسی قوت دی اور ایسا ان کا نشانہ ٹھیک لگا کہ انہوں نے گوپیا جب گھما کر پتھر پھینکا وہ اس کی آنکھ کے اندر جا کر میزائل کی لگا طرح لگا, اس کا بھیجا پھاڑتا ہوا نکل گیا. جب وہ جالوت گر گیا تو اس کے بعد اس کا لشکر جو ہے وہ سارا کا سارا اس کو اللہ پاک نے جو ہے وہ شکست دے دی اہل ایمان کے ہاتھوں. اس لیے اللہ نے کہا وقتل داؤد جالوت, جالوت علیہ السلام نے اسے, سوری داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو. اس لیے کہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ وہ تالوت جو اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی اور انہیں جو ہے وہ اب اختیار اور اقتدار ان کو سونپ دیا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں بادشاہی عطا فرمائی والحکمہ اور دانائی بھی عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھایا تعلیم فرمایا جو اس نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ فرماتا لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے, یعنی جو شر پسند ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خیر کی قوتوں سے ان کا قلع کما نہ فرماتا, ان کو دور نہ فرماتا, لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا. ولكن الله ذو فضل على العالمين, اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کا ظلم انسانوں کے ذریعے سے ہی ختم فرماتا ہے, اور وہ جب اس کی مشیت ہوتی ہے تو بڑے بڑے جابر جو ہیں وہ معمولی کمزور انسانوں کے ذریعے سے ان کا جو ہے وہ قصہ پاک کر دیتا ہے. اور اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ شر پسندوں کو ختم نہ کرتا تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا. اللہ گویا کہ بظاہر جو یہ جنگ اور قتال اس میں بڑی خونریزی نظر آتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں فسادی قوتیں ختم ہوتی ہیں اور حق کا اور خیر کا غلبہ وجود میں آتا ہے. اس لیے یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ہے, بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اور یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر آپ کو پڑھ سناتے ہیں بالکل برحق ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یہ کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, یعنی گزشتہ قوموں کے یہ واقعات جو آپ کے ذریعے سے اتنے ٹھیک ٹھیک آپ کی قوم تک پہنچ رہے ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کتاب کے لکھنے والے نہ پڑھنے والے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے اور آپ پوری انسانیت کو اس سے آگاہ فرما رہے ہیں. یہ گویا کہ یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی آپ کو یہ ساری باتیں تعلیم فرمائی جا رہی ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, اور یہ سب رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی, جزوی فضیلت یہ بعض رسولوں کو بعض پر ہے, لیکن فضیلت کلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسل کی ساری جماعت پر حاصل ہے. اب جو ان کی جزوی فضیلتیں ہیں کیسے, منہم من کلم اللہ, ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا, جیسے موسیٰ کلیم اللہ. ورفع بعضهم درجات, اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور ہم نے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے کھلے کھلے معجزے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی تائید فرمائی روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, مراد یہ کہ اللہ زبردستی کرنا چاہتا, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, تو لوگ نہ قتال کرتے جو ان کے بعد ہوئے, واپس میں نہ لڑتے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کے بعد کہ ان کے بعد واضح نشانیاں آ چکی تھیں لوگوں. ولیکن اختلافو, لیکن انہوں نے اختلاف کیا, اور کل ہم نے جو آیت اختلاف پڑھی تھی اس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اختلاف کیوں کیا, بغیم بینہم, آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے. دا ارض ٹو ڈومینیٹ, حب تفوق, یہی انڈیویجل کے درمیان بھی لڑائی اور جھگڑے کا باعث, اور یہی قوموں کے درمیان بھی. تو انہوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر, تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان لایا اور کوئی وہ ہے جو جس نے کفر کیا کافر رہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے, اور ہم پیچھے پڑھے ہیں کہ اس قتال کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ فسادیوں کو ختم کرتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ غالب فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, انفقوا مما رزقناکم, لگا دو کھپا دو جو کچھ کہ ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے, جو کچھ اللہ نے دیا ہے, وقت ہے, صلاحیتیں ہیں, قوتیں ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, نیم اینی تھنگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے کون سی چیز ہماری اپنی ہے, ہم اپنے وجود اپنے سانس تک کے لیے ہم اللہ کے جو ہے محتاج, نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں, ہر چیز کے لیے اس کے محتاج. یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو لگا دو کھپا دو, من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا بیع فیہ, جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہے, ولا خلۃ, جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی, ولا شفاعۃ, اور نہ ہی کسی اس دن کوئی جھوٹی سفارش اور شفاعت جو ہے وہ نفع بخش ہوگی. والکافرون هم الظالمون, اور جو انکار کرنے والے ہیں, یہاں انکار کرنے والے کون ہیں, جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے, حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں بطور رزق دیا ہے اس کے راستے میں لگا دو کھپا دو. اب اس کی بجائے جو سینت سینت کر رکھنے والے ہیں, بچا بچا کر رکھنے والے ہیں, اور بچ بچ کر چلنے والے ہیں, ان سب کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو اس حکم کو نہیں مانتے ہیں وہ سب کافر ہیں اور وہی ظالم ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پر دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے, جو حکم پیچھے آ رہا ہے, جو اس کا انکار کرنے والے وہ اس حکم کے منکر اور کافر اور وہی ظالم ہیں. اس کے بعد اب آیت الکرسی جس کے بارے میں آغاز میں بتایا تھا اس سورت کے تعارف کے ذیل میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار قرار دیا ہے, اور یہ جو سمجھ لیجئے کہ توحید کا بہت بڑا خزانہ، ایک آیت میں توحید کی جتنی جامع بات یہاں پر آئی ہے شاید آپ کو پورے قرآن مجید میں کسی اور جگہ ایک آیت میں اتنی جامعیت کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ملے گا. اور اس کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ انسان اس کی باقاعدگی کے ساتھ نمازوں کے بعد بھی اس کو پڑھنا، اور بالخصوص رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا. یہ گو سمجھ لیجئے کہ اگر اپنے آپ کو آپ ڈیوائن پروٹیکشن میں دینا چاہتے ہیں، خدائی حفاظت اور خدائی حصار اور قلعے میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس چیز کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، جو زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، از خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا. کائنات اگر چل رہی ہے تو کس کی نظر کرم کے صدقے چل رہی ہے؟ اسے کون قائم رکھے ہوا ہے؟ اس کی ربوبیت کا سامان کون فراہم کر رہا ہے؟ یہاں پر جتنے سیارے ہیں، جتنی جو چیزیں ہیں، ان سب کی جو ہے یہ موومنٹ اتنے سائنٹیفک اور پریسائز طریقے کے ساتھ، اس کو کون، کس کا ارادہ ہے، کس کی مشیت ہے جو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں؟ تو وہ الحی زندہ جاوید بھی ہے، اور القیوم از خود قائم ہے اور نظام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نہیں لاحق ہوتی نہ اونگ اور نہ ہی نیند. یہ اونگ اور نیند تو ہم کمزور انسانوں کو آ جاتی ہے نا. ہمارے کافی سارے بھائی جو ہے وہ 8 رکعتوں کے بعد ہی اونگ اور نیند کی وجہ سے جو ہے وہ پھر تشریف لے جاتے ہیں، اور ہم خود بھی خیر رات میں کافی جو ہے تھک کر ہی جاتے ہیں. اس میں کوئی انسانی یہ جذبات ہے، لیکن یہ ہے فرق. اللہ تعالیٰ کے لیے حی لا یموت، زندہ جاوید ہستی، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. جب سب کچھ اسی کا ہے، ہم کس کے؟ ڈی فیکٹو ہم اس کے ہیں. اگر اپنی آزاد مرضی سے اس کے بن جائے تو اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اگر نہ بنے تب بھی جائیں گے کہاں، پھر بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن اس صورت میں ناکام قرار پاتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ آپ نوٹ کیجیے، اس سے پہلے 3 مرتبہ سرے سے نفی آئی کہ کوئی جو ہے شفاعت اور سفارش نفع بخشی نہیں ہوگی. یہاں پر گنجائش آ گئی کہ نہیں، شفاعت اور سفارش ہوگی، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں پر تو کوئی اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتا جب تک کہ اجازت نہ ملے. تو اس کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت بھی صرف وہی کر سکے گا جسے وہ اجازت دے. چونکہ یہ مضمون بار بار آیا ہے، صرف اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں کہ اصلا جو ہے سورہ شورا میں آیا ہے، بلکہ سورہ زمر میں، کہ کل للہ شفاعت جمیعا، کل کی کل سفارش اور شفاعت کا اصل اختیار وہ بھی اللہ کا. اللہ تعالی جسے اجازت دے صرف وہی سفارش کر سکتا ہے، اور جس کے حق میں اجازت دے صرف اسی کے حق میں سفارش ہو. ان دو شرطوں کے ساتھ سفارش کی نفی نہیں ہے، بلکہ دعا جو ہے یہ صفات اور سفارش ہی ہے. جب آپ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تو اسے صحت سے نواز دے، اے اللہ تو اسے ہدایت کے راستے پر لے آ. یہی کچھ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اس دن اجازت دے گا جن کو اللہ خود بخشنا چاہے گا. اس کے بارے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کو، رسل کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ آپ ان کے بارے میں صفات کر سکتے ہیں. لیکن اصل فیصلہ کس کا ہے، اللہ کا یا کسی اور کا؟ اور اس کے ساتھ فرشتوں کی صفات اور سفارش بھی ہم اس قرآن میں پڑھیں گے. جو آپ کو استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے احادیث سنائی گئی، اس میں روزے کی سفارش، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس میں اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور جائز خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. یہ قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے تیرے ان بندوں کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، جبکہ لاکھوں ملینز کی مخلوق جو ہے وہ سو رہی ہوتی تھی، ان کو اور تو کوئی یہاں سے فائدہ نہیں ملتا تھا سوائے اس کے کہ تیرے کلام سے کچھ ہدایت، اس نیت کے ساتھ کہ کل یہی ہمارے لیے جو ہے وہ عمل کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے جاگا کرتے تھے. تو اب قرآن یہ کہے گا اللہ میں نے ان کو نیند سے روکے رکھا، پس تو ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو بھائیو یہ کوئی ہلکی چیز نہ سمجھو کہ یہاں پر اگر یہ تھوڑی سی جو بے آرامی برداشت کر رہے ہیں تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سفارشی ایسے ہیں جن کی سفارش قبول کی جائے گی. سفارش کرنے والے سفارش کر لیں، لیکن دنیا میں تو کسی کے اوپر پابندی تو نہیں ہوتی کہ سفارش کرنے والے کی بات ضرور سنی جائے، لیکن یہ دو سفارشی ایسے ہیں جن کی سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہے، شفاعت ہے اس کی اجازت سے. تو یہ اجازت دونوں طرح سے، جسے وہ بولنے کی اجازت دے صرف وہ کر سکتا ہے، اور جس کے حق میں وہ اجازت دے صرف اسی کے حق میں سفارش کی جا سکتی ہے. اور ویسے خود بات سچی سی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے جس نے نہ دن کے روزے کا خیال رکھا اور نہ رات کو جو ہے قرآن مجید کے ساتھ جاگنے کا کوئی حق ادا کیا، تو جو اپنے وقت سے بھی پہلے ہی سو گیا، قرآن کیسے اس کے لیے کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا ہے. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل اور سفارش شفاعت بنے گا یا تمہارے خلاف. اگر تم نے اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق تبدیل کر لیا تو یہ قرآن جا کر کہے گا کہ ہاں اے اللہ تیرا یہ وہ بندہ تھا جس نے تیرے کلام کو سنا اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کا فیصلہ کیا، اور اس کے برعکس جس نے اس کی بات کو ایک کام سے سنا اور دوسرے کام سے نکال دیا اور اپنے رویے کے اندر تبدیلی نہیں کیا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے یہ قرآن بولے گا. یا اور اگلی بات کہ اس کو کسی کی سفارش سے بات عام طور پہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم جا کر کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس اس کی یہ رپورٹ آئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آدمی ٹھیک ہے، آپ کو ایسے کسی نے آپ کے کان بھر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات کون کہہ سکتا ہے جا کے؟ جو ذات یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو جانتی ہے ان بندوں کے جو کچھ سامنے اور جو کچھ کے پیچھے ہے، جو ان کے جو ظاہرا یہ کر رہے ہیں، جو ان کی نیت اور ارادے ہیں اس سے بھی آگاہ ہے، اسے جا کر کون یہ بتائے گا کہ اللہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا، آدمی ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے؟ ہے کسی کے اندر ایسی ہمت اور ضرورت؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور یہ انسان اس کے اس علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وہ ان کے ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ اس کا جو لامحدود علم ہے اس میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس کے کہ جو وہ خود چاہے، جتنا علم وہ خود عطا فرمانا چاہے. یہی بات فرشتوں نے کہی تھی چوتھے رکوع میں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تُو نے خود ہمیں عطا کیا. تو انسانوں کے پاس کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جتنا علم اللہ نے دیا، لیکن انسانوں میں سے کوئی بھی اللہ کے کل علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی اختیار و اقتدار، کرسی یہ ہے ایسی کرسی نہیں ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، کرسی ایک استعارہ استعمال کی گئی ہے کیونکہ ہم لوگ انہی الفاظ سے واقف ہیں. اس سے مراد ہے اس کا تخت اقتدار اور اختیار، وہ وسیع ہے، چھایا ہوا ہے، السماوات والارض، آسمان اور زمین ہر چیز پر اس کا اختیار جو ہے محیط ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے اور اختیار سے باہر نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت، ان زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اسے لا تعلق ہو گیا، اس کی نگرانی اس کی حفاظت بھی وہ خود فرما رہا ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی عالی شان، بلند مرتبہ، اونچی شان والا اور عظمت والا ہے. تو گویا کہ آپ نوٹ کیجئے کہ کتنا بڑا توحید کا خزانہ ہے. اللہ توفیق دے تو اس کو نہ صرف، الحمدللہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر خواتین و حضرات کو یہ آیت الکرسی یاد ہوگی، اگر کسی کو پوری طرح سے نہیں ہے تو کوشش کرے کہ یاد کرے، اور ساتھ اس کا معنی اور مفہوم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب پڑھا جائے تو پھر اس کی عظمتیں اور اس کی برکات اس کے اپنے ہی جو ہے وہ انداز سامنے آتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اس آیت کے اس ٹکڑے کو بھی اکثر لوگ مس کوٹ کرتے ہیں، کسی کو آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کا فرض ہے نماز پڑھنی چاہیے، ان کہا جی یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کو خدائی فوجدار نہیں آپ مجھے آگے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، یہ اس کی مس انٹرپریٹیشن ہے. لا اکراہ فی الدین کے معنی ہے کہ دین کے قبول کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر نہیں کہا جائے گا کہ تم ضرور کلمہ پڑھو، لیکن کوئی آزاد مرضی سے دین کو اختیار کر لے تو پھر دین پر عمل کرنے کے لیے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ جو دین کے شاعر ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرے گا. اور یہ تو انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ پورا دین کے اوپر چل نہیں رہا ہے، ورنہ فقہا نے تو بے نمازی کے لیے اس کو کہا ہے اس کو قید کیا جائے، اس کو کوڑے مارے جائیں جب تک کہ وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آ جائے. اس لیے کہ یہ دوگلی پالیسی نہیں چل سکتی ہے، کم از کم جو دین کے ظاہری احکام ہیں ان پر پھر عمل کرنا ہوگا جب دین کو قبول کر لیا. قد تبین الرشد من الغی، اور واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جو کوئی کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو تھام لیا بہت ہی مضبوط سہارا، بہت ہی مضبوط کنڈا، بہت ہی مضبوط ہینڈل. لن فسام لہا، جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہاں پر دیکھیے کلمہ طیبہ اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آیت کے سلسلے میں سمویا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کفر کرے نفی کرے انکار کرے طاغوت کا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت بنا ہے توغا سے، جس سے ہمارے یہاں کہتے ہیں طغیانی اور بغاوت. ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی کی بجائے اپنی حکومت کی دعوے دار ہے وہ طاغوت، خواہ وہ انسان کا اپنا نفس ہو. اگر وہ انسان کو مجبور کرے کہ اللہ کا حکم پیچھے چھوڑو میری مانو تو اس وقت وہ طاغوت ہے. معاشرے کے رسم و رواج جو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے، یہ رسمیں پوری ہونی چاہیے، تو وہ رسمیں طاغوت ہیں. وقت کا جاری نظام اگر وہ دین اللہ نہیں ہے تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا دین اللہ ہے یا طاغوت. اگر اللہ کے احکام اجتماعی سطح پر پارلیمنٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر جاری اور ساری نہیں ہے تو وہ سسٹم طاغوت کا سسٹم ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی والا نظام طاغوت کا. اور یہاں شرط یہ بتائی گئی ومن یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی انکار کرے طاغوت کا اور یؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے نفی ہے اور پھر الا اللہ اس بات ہے. یہاں پر بھی وہی کہا، پہلے طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھے. یہ نہیں ہے کہ طاغوت کے ساتھ بھی کمپرومائز ہے اور اللہ کی بندگی کے بھی دعوے ہیں، یہ تو منافقت. ضروری ہے کہ یہ سارے جو اللہ کی بغاوت کے نمائندہ جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے نفس سے لے کر اور وقت کے نظام تک، ان سب کی پہلے نفی کی جائے اور پھر اللہ پر جائے یقین کامل. تو جو کوئی ایسا کرے اس نے تو بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا ہے. گویا کہ اب سب، جب اس نے طاغوت کی نفی کر دی تو اس کا مطلب اس نے غیر اللہ کی سب کی نفی کر دی ہے اور وہ اللہ سے چمٹ گیا ہے اور اس نے ایسا مضبوط سہارا تھاما ہے. لن فسام لہا، جو اب کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. گویا کہ یہ اس کی مثالیں سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی آدمی شپ پر تھا اور کسی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے وہ سمندر میں گر گیا. اب وہ جو بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اگر اس کا ہاتھ کہیں جہاز کے کنڈے پر پڑ جائے تو وہ کتنی مضبوطی سے اس کو تھامے گا کہ طوفان ہے کچھ ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو بس یہ، تو وہاں تو پھر بھی جہاز ہے خود غرق ہو جائے اور وہ بندہ بھی غرق ہو جائے. لیکن جس نے اللہ کے اس کو تھام لیا، اللہ کے ساتھ جس نے اپنا رشتہ جوڑ لیا، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ جو سہارا جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. ہاں ہماری کوتاہی سے، ہماری غفلت سے چھوٹ جائے تو بات دوسری. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ تو مددگار ہے، حمایتی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے اہل ایمان کا. اگر واقعی کفر کا طاغوت کر کے اور اللہ کے ساتھ دوستی کرو تو پھر اللہ جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ خود دوست ہے, ولی ہے, پشت پناہ ہے, مددگار ہے اہل ایمان کا. اور وہ کیسی جو ہے پھر اپنی دوستی نبھاتا ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے, کفر کی, شرک کی اور بے اعتدالیوں کی, ان سب تاریکیوں سے نور ایمان, نور ہدایت, نور عمل کی طرف جو ہے وہ پھر ان کو لے کر جاتا ہے. والذین کفروا, اس کے برعکس وہ لوگ جو منکر ہیں, ناشکرے ہیں, ان کی دوستی کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کی دوستی اللہ, اور جس کا دوست اللہ ہو پھر اس کے بعد اسے کیا چیز جو ہے اور چاہیے. اس کے برعکس کہا وہ لوگ جو کافر اور ناشکرے ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے دوست ہیں طاغوت. یہ طاغوت کا ترجمہ جو اکثر جگہ شیاطین لکھا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ شیطان وہ تھا جس نے سب سے پہلے اللہ کے خلاف بغاوت کی تھی, تو اس لحاظ سے اللہ کی بغاوت کا وہ سب سے بڑا نمائندہ ہے. تو یہی شیاطین جنوں انس اور جتنے اللہ کے باغی ہیں ان کے ساتھ پھر ان کافروں کی دوستیاں ہوتی ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ تو انہیں نور سے تاریکیوں کی طرف لے جانے والے ہیں. اولئک اصحاب النار, اور یہ تاریکیاں کیسی ہیں, یہ صرف دنیا کی تاریکیاں نہیں ہیں, پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی تاریکی یہی ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے روشنی کی طرف کس طرح سے نکالتا ہے, اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی؟ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے اسے بادشاہ بنایا لیکن وہ بادشاہی کے غرور کے اندر جو ہے وہ اس درجے مبتلا ہو گیا کہ وہ اپنی خدائی کا دعوے دار تھا, تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا. اس جھگڑے کی, اس بحث مباحثے کی تھوڑی سی یہاں پر جھلک بتائی گئی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے, زندہ رکھتا ہے اور موت تاری فرماتا ہے. قال انا احیی و امیت, کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے, میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے دو قیدی بلوائے جنہیں سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا, ان میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا, تمہیں زندگی بخشتی, دوسرے کے لیے جلاد کو کہا کہ گردن اڑا دو, کہنے لگا دیکھو میں نے اس کو مار دیا, اس کو زندہ رکھا, یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی کسی یعنی لوجیکل بات کو تو سننے اور سمجھنے کے تیار نہیں, تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے چپ کرانے والا جواب دیا. قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, بے شک اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, فأتی بها من المغرب, تو اسے مغرب سے لا کر دکھا, فبحت الذی کفر, تو وہ جو کافر ہے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا, حکا بکا ششدر ہو کر رہ گیا, اسے کوئی جواب پھر بن ہی نہیں پڑا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کیا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ, یا اس شخص کے معاملے پر آپ نے غور کیا جس کا گزر ہوا ایک بستی کے اوپر سے. یہ کہتے ہیں کہ یروشلم کی بستی جسے بخت نصر نے تاخت و تاراج کر دیا تھا, 600,000 اس نے قتل کیا, 600,000 یہودیوں کو, 600,000 کو قیدی بنا لے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, تو اس بستی کی یہ تباہی اور بربادی دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جب وہ بستی کے پاس سے گزرے, وحی خابیت ان کے, وہ گری پڑی تھی, علی عروشہا, اپنی چھتوں کے بل, یعنی ایسی تباہی کے چھتے نیچے اور اس کے اوپر سارا سامان گیا, درمیان میں سب کچھ گرا ہوا پڑا تھا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر زندہ کرے گا اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد. یعنی ان کے دل میں ایک حسرت ناک سی بات آئی کہ آپ یہ دیکھیے ان کو کہاں جو ہے دوبارہ زندگی نصیب ہوگی. فاماتہ اللہ مئات عام, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ نبی اور رسول کو ذاتی مشاہدہ کرانا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر موت تاری فرما دی 100 سال کے لیے, عزیر علیہ السلام پر. ثم بعثہ, پھر انہیں اٹھا کھڑا کیا, دوبارہ زندہ کیا. قال کم لبث, اور پوچھا کتنا عرصہ رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, سو سال کی نیند موت کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ میں رہا ہوں شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. یہی کچھ جب قیامت میں حاضری ہوگی تو انسان یہی کہے گا, جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا وہ یہ کہے گا کہ بھئی پتہ نہیں دے ایک دن رہے یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے. اور آج بھی ذرا عمر رفتہ کو آواز دے کر دیکھ لیجئے, پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کل کی بات لگتی تھی, ابھی اسکول جانا شروع کیا تھا پرائمری اسکول میں, شروع میں روتے روتے جایا کرتے تھے, ابا ساتھ جاتے تھے کہ نہیں سر کوئی بات نہیں بیٹا پڑھنا شروع کر دو, اور اب جو ہے آگے بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہم کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ آگے ہو رہا ہے. تو یہ تو بالکل جو ہے پیچھے مڑ کر آدمی دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے ابھی کل کی بات تھی, وہاں جا کر بھی جو ہے انسان جو ہے یہی کرے گا کہ ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ. قال بل لبثت مئة عام, اللہ نے فرمایا کہ آپ تو رہے ہیں سو برس. فانظر الى طعامک, لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھو کہ اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالو, وشرابک, اور اپنے مشروب پینے کی طرف نظر ڈالو. لم یتسنہ, وہ ہرگز جو ہے وہ سڑا نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن پیدا نہیں ہوئی. حالانکہ چند گھنٹے کھانا جو ہے وہ گرمی میں باہر رہ جائے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اور پانی بھی چند دنوں کے اندر جو ہے خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے اللہ کی قدرت کہ سو سال میں نہ کھانے کو بھی کوئی خرابی آئی ہے اور نہ پینے کے اندر. وانظر الی حمارک, لیکن آپ ذرا اپنے گدھے کی طرف نظر ڈالیے. یعنی گدھے کا معاملہ یہ تھا کہ جناب وہ تو بالکل اس کے اندر اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ بھی الگ الگ ہو چکی تھیں, اور اس میں یہی اللہ نے کہا ہے کہ ذرا گدھے کو دیکھیے کہ ہم کیسے اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم آپ کو بنائیں ایک نمونہ انسانوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, بس نظر کیجئے اس کی ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزھا, کس طرح سے ہم انہیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما, وہ ہڈیاں اکیلی بھی بے معنی ہیں. پہلے تو آپ سوچئے کہ ہڈیوں سے وہ پورا سٹرکچر پورا ڈھانچہ دوبارہ بن رہا ہے, اور پھر ہم اس کے اوپر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ, پس جب اس کے لیے ان کے لیے سب بات پوری طرح سے ظاہر ہو گئی, یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے, زندگی بھی اسی کی طرف سے موت بھی اسی کی طرف سے. وہ پریشان تھے کہ یہ بستی جو اتنی جو ہے برباد ہو چکی ہے دوبارہ کیسے زندہ ہوگی, اللہ نے مشاہدہ کرا دیا کہ اللہ کے لیے ہرگز کوئی مشکل نہیں ہے. فلما تبین لہ, پس جب ان پر یہ بات خوب اچھی طرح سے واضح ہو گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو انہوں نے کہا کہ میں خوب اچھی طرح سے جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور جبکہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے پروردگار مجھے مشاہدہ کرائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو ایمان یقین نہیں ہے. قَالَ بَلَى, کہنے لگے ہاں ہاں یقین تو ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, مگر یہ کہ ذرا دل کو بھی پورے طرح سے اطمینان ہو جائے, اس کے لیے عرض کیا. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ نے فرمایا کہ آپ لیجئے چار پرندے. فصرهن الیک, اور انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لیجئے. مانوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس کو آواز میں اشارہ کریں آپ کی طرف جو ہے وہ آنے والے ہوں. ثم جعل علی کل جبل منھن جزءا, اور پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ٹکڑے جو ہیں وہ ایک پہاڑ پر رکھ دیجئے, یعنی اس لفظوں میں ان کو ذبح کیجئے, ان کا قیمہ کیجئے ان ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اور مختلف پہاڑوں پر ان کے وہ اجزاء جو ہیں وہ رکھ دیجئے. ثم ادعوهن یأتینک کا سعیا, اور پھر ان کو پکاریے تو وہ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے, جیسے زندگی میں بلانے پر آتے تھے ویسے جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے. وعلم, اور خوب اچھی طرح سے جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ زبردست, دوبارہ زندہ کرنے پر قادر اور کمال حکمت والا ہے. اب اس کے بعد جو دو رکوع آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ ترغیب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے, یوں کہہ لیجئے قرآن مجید کا ذروۂ سنام, قرآن کی چوٹی اس موضوع کے اوپر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا اجر ہے, کیا ثواب ہے اللہ کی راہ میں لگانے اور کھپانے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال لگاتے اور کھپاتے ہیں اللہ کی راہ میں. کمثل حبۃ, مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو, ایک بیج ہو. انبتت سبع سنابل, اور اس میں سے اگے سات بالیں یا سات سٹیاں. یعنی ایک بیج آپ بوئیں اس میں سے مثال کے طور پر مکی کا ایک پودا برابر ہو, اس کے اوپر جو ہے وہ سات, اس کے اوپر جو ہے وہ بھٹے, یہ سات سٹیاں اس کے اوپر لگے ہیں. فی کل سنبلات میات و حبا, اور ہر اس سٹی میں یا بال میں ہو سو دانے. اصل میں تو ایک دانہ بویا تھا, اس سے سات سو دانے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برآمد کرتا ہے. تو فرمایا کہ جو ایک جو بھی یونٹ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر اس مثال سے واضح کر رہا ہے کہ سات سو گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ کے پیمانے سات سو گنا پہ رک نہیں جاتے ہیں, بلکہ اللہ اضافہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہ تو نیت اور ارادے, اور کن احوال و ظروف میں, کن مشکلات میں اور کن پریشانیوں میں کتنے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے لگایا کھپایا ہے. اللہ تعالیٰ سات سو گنا گیا, سات ہزار, سات لاکھ, سات ملین, سات ارب, سات خرب, ہماری گنتی ختم ہو جائے, اللہ کی طرف سے اجر کا دینے کا سلسلہ تو ختم. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کی نہیں ان سے کون امبالا ہوں فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اپنے مال لگاتے اور کھپاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منم ولا اذن, اور پھر وہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد وہ کوئی احسان نہیں دھرتے ہیں, نہ ہی ایزا رسانی کرتے ہیں, یعنی خرچ کرنے کے پیچھے بعد یہ دو کام وہ نہیں کرتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ہیں ان کے اجر ان کے پروردگار کے ہاں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو پھر یہ توقع رکھنا کہ جناب یہ ہمارا شکر گزار بھی ہو, یہ ہر وقت جاتے جاتے ہمیں سلام بھی کرے, اور اس کو بھر کے تم سے بڑے ناشکرے ہو, تم نے ہم نے تمہیں اتنا زیادہ ہماری مدد کی اور تم ہماری عزت ہی نہیں کرتے ہو. یہ سارے احسان دھرنا یا اس کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی اذیت ناک باتیں پہنچانا, اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانا, یہ دونوں کاموں سے جو بچیں گے لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ہیں ان کے اجر ان کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم یا حزن سے دو چار ہوں گے. قول معروف و مغفرت, بھلی بات کا کہہ دینا اور معاف کر دینا, کسی ناگوار بات کے اوپر درگزر کر دینا, خیر من صدقات یتبعها اذى, ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت. یعنی ایک ہے کہ آپ نے کوئی مال تو خرچ کیا لیکن اس کے بعد دوسرے کی عزت نفس کا دھیلا کر رہے ہیں, اس سے کہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دی ہے, یا کسی نے کوئی آپ کو اس کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی تھی تو آپ نے اس کے بات پر جو ہے اس کو درگزر کر دیا ہے, یہ اس سے کہیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی کو اوپر خرچ کیا لیکن اس کے بعد اس کو اذیت پہنچائی. واللہ غنی حلیم, اللہ بڑا بے نیاز اور حلم والا ہے. یعنی اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا گویا اللہ کو دینا ہے, اور اس کے بعد کسی پر احسان جتلانا یہ جو ہے وہ مناسب سیوا نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو قیامت کے دن نہ تو جو ہے وہ شرف ہم کلامی بخشے گا اور نہ ہی نظر عنایت اس کی طرف فرمائے گا, اسے نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان دھرتا ہو. یعنی کسی کے اوپر کوئی کچھ عطیہ کیا, کچھ خرچ کیا, اس کے بعد سے احسان مندی کے اگر جذبات کا تعلق رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقات, یہ شرط ہو صدقات جو مال آپ نے بندوں پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا ہے اس کو باطل نہ کرو, ضائع نہ کرو, بالمن والاذی, احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر, دکھ پہنچا کر. کلذی ینفقو مالہ ریاء الناس, اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور وہ نہ یقین رکھتا ہے اللہ پر نہ یوم آخر پر. اگر اللہ اور یوم آخر پر یقین ہے تو پھر لوگوں میں دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی رضا کے لیے کر رہے ہو وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, کہیں ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جو اخبار میں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس کمرے کے اوپر کتبہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ فلاں صاحب نے بنوایا تھا یتیموں کی مدد کے لیے یا مدرسے میں جو ہے تو تعمیر کروایا, ان سب کی ضرورت نہیں ہے. ولا یو, تو اگر ایسا کر رہے ہو تو حقیقی معنوں میں اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے. فمثلہ کمثل صفوان, تو پس اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے مثال ایک صاف چٹان یا پتھر کی, علیہ تراب, جس پر ہو کچھ گرد کچھ مٹی, نیکی کی تھوڑی سی ملمے کی نیکی, فاصابہ وابل, اور اس پر پڑ جائے بڑی زور کی بارش, فترکہ صلدا, تو وہ جو ہے اس کو بالکل صاف چٹیل جو ہے وہ گرد بھی اڑ جائے گی, نیچے سے ننگی چٹان جو ہے برامد ہو جائے گی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, اور وہ ہرگز جو ہے نہیں حاصل کر سکتے کچھ بھی اجر اور ثواب اس پر جو انہوں نے کیا. یعنی بارش سے عام طور پر تو کھیتی نشوونما ہو پاتی ہیں, لیکن جہاں نیکی کی کچھ صرف ظاہری گرد یا مٹی ہو بارش سے وہ بھی دھل جاتی ہے, اور اندر سے ریاکاری کی نیت کی ننگی چٹان جو ہے وہ برآمد ہو جاتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, تو اللہ تعالیٰ ایسے منکروں اور ناشکروں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتے. اس کے برعکس ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. مال کے خرچ کرنے کا لگانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. کل کا سبق آپ کو یاد ہے, وہ جو سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی 207 میں, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. تو یہ کیسے بیچ ڈالتا ہے؟ اللہ نے جو اسے دیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لگاتا اور کھپاتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. ان کی مثال کیا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں تسبیحا من انفسہم, اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے, جمائے رکھنے کے لیے اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ ثبات کے ساتھ جما کر جو خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال ہے کماثل جنت, جیسے کہ مثال ایک باغ کی, بے ربوت جو ہو اونچی زمین پر سطح مرتفع پر, اصابہا وابل اور اس پر اگر پڑے زور کی بارش, فآتت اکلہا ضعفین, تو پھر تو وہ باغ اپنا پھل لاتا ہے دگنا چوگنا. فإن لم يصبها وابل فطل, اور اگر زور کی بارش نہ بھی پڑے ہلکی سی فوار بھی پڑ جائے تب بھی وہ اپنے برگ و بار لاتا ہے. وہ یعنی فوار بھی کافی ہے, یعنی تھوڑی سی بھی اگر وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے, جب زیادہ اللہ نے مال دیا ہے ڈھیروں دونوں ہاتھوں سے لگا رہا ہے, جب کبھی تنگی والا معاملہ ہے تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو اس کے بھی برگ و بڑے برگ و بار آئیں. یہ کیوں؟ نیت اور ارادہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا. ایبد احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل, کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا ہو ایک باغ کھجوروں کا, وعناب اور انگور کا, کجری من تحت الانہار, اس کے دامن میں نہر بھی جاری ہو, نیچرل اریگیشن کا سسٹم کے درمیان میں سے جب نہر جاری ہے تو باغ تو خود بخود سیراب ہو رہا ہے, اندر سے ہی پانی کی جو ہے اس کو تو سیرابی چل رہی ہے. لہو فیہا من کل ثمرات, اور وہ باغ بھی ایسا ہے کہ ابھی کوئی نیا نیا لگا ہوا نہیں بلکہ اس میں ہر قسم کے پھل اس کے لیے جو ہے پوری طرح سے بھرپور جو ہے پھل میوے میسر ہیں. وہ اصابہ الکبر, اور اس پر بڑھاپا کاری ہو چکا. ولہ ذریۃ ضعفاء, اور اولاد ابھی ہو اس کی چھوٹی چھوٹی کمزور. فاصابہا اعصار, اور پھر اس باغ پر آ پڑے ایک بگولا, فیہ نار, جس میں ہو آگ یعنی باد سرسر. فاحترقت, تو وہ اتنی تیز گرمی والی آندھی جو اس کو جلا کر رکھ. کذالک یبین اللہ لکم آیات لکم الآیات, اسی طریقے سے اللہ تعالی وضاحت فرماتا ہے تمہارے لیے آیات کی, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اس کو اس سے مراد کیا ہوئی؟ یعنی کیا تم کبھی یہ چاہو گے کہ دکھاوے کا یہ انفاق جو بظاہر تو بڑا پھلا پھولا ہوا باغ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ حشر ہو کہ آخرت میں اس کی کوئی وقت کوئی قیمت نہ ہو. یعنی یہ تو آخرت میں تمہارے کارنامہ حیات کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہو, اور اس وقت پھر ہم تمہاری کیفیت اس بڈھے کی سی ہوگی جس کا باغ جل چکا ہو, اولاد بھی چھوٹی ہے, نہ خود باغ دوبارہ لگا سکتا ہے نہ اولاد لگا سکتی ہے. تو جتنی حسرت اسے ہوگی اس سے بڑھ کر حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے دنیا میں محض دکھاوے کی نیکیاں کی تھیں, دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا, سمجھتا تھا میں نے بڑے جو ہے وہ آخرت کے لیے سامان جمع کیے ہوئے ہیں, وہاں جانے پر پتہ چلے کہ وہ تو سارا باغ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو چکا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر تو نیکیاں کرتے رہے لیکن آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ برباد، اور عمر بھر کی جو ہے وہ اعمال صالحہ کا جو باغ لگایا ہوا تھا وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو آخری دم تک اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی، رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لگاؤ کھپاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے خود کمائی ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں زمین میں سے. اپنی کمائی جو بھی تم نے سال بھر میں جو کچھ کی جمع پونجی جو خرچ ہو گیا وہ ٹھیک، جو بچ رہا ہے اب اس میں سے کم از کم زکات اور باقی اضافی طور پر اللہ کے راستے میں، اور مزید وہ جو فصلیں ہم نے پیدا کی ہیں، تم نے تو صرف اس میں کچھ زیادہ زیادہ ہل چلایا ہوگا، اریگیشن کی ہوگی، لیکن اس کے اوپر بھی اشر اور خمس، یعنی اگر وہ نہری پانی سے سراب ہو رہی تھی وہ زمین تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اشر، اور اگر جو ہے وہ بارانی زمین تھی تو اس کے اوپر خمس، دسواں حصہ یا بیسواں حصہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکالنا، وہ اس کے احکام جو ہیں وہ اس کے ذیل میں آتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے زمین میں سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ اور کھپاؤ. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں انفاق کرو تو ہرگز کسی نکمی اور ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، اللہ کے لیے اچھی سے اچھی چیز نکالو. ولا تم بیاخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، حالانکہ تم خود اسے نہیں لینے والے ہو، الا یہ کہ آنکھ ہی بند کر لو، یعنی کبھی ایسی ہی مجبوری ہو کہ انسان کو جان بچانے کے لیے، ورنہ نکمی اور ردی چیز خود تو اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے نکالتے وقت جو سب سے خراب چیز ہے وہ کرو، ایسا نہ کرو. وعلمو، خوب اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ غنی الحمید، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے، اس اپنی ذات میں جو ہے وہ تعریف کیا ہوا ہے، اسے کسی کی حمد اور تعریف کی ضرورت نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے اور محتاجی سے ڈراتا ہے. ایک طرف کہتا ہے اگر اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو پھر جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، لیکن ویامرکم بالفحشاء، اور وہی ہے جو تمہیں فحش کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ادھر کے لیے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 20 انچ کا ٹی وی، آج کل تو جناب ڈیجیٹل ٹی وی جو ہے بڑی بڑی سکرینوں والے آئے ہوئے ہیں، اب یہ پرانے زمانے کی چیز کو نکالو وہ والی لاؤ، وہاں نہیں سکے گا کہ اس پہ 50,000 روپے خرچ ہو جائے گا، 1,00,000 روپے خرچ ہو جائے گا، نہیں تو یہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ضروری ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، بعد میں جو ہے اور ضرورتیں لے وقت ہیں. شیطان ہے جو اس قسم کی الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے، اور نئے سے نئے جو ہے وہ جناب نمود و نمائش کے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ انسان کو ترغیبات دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ فرما رہا ہے اپنی مغفرت کا، بخشش کا اور اپنے فضل کا. تو تمہارے اوپر ہے، تمہیں کس کے وعدے پر یقین اور اعتماد، کس کی مان کر چل رہے ہو؟ شیطان جو سب پٹیاں پڑھا رہا ہے اس کو تو فوری طور پر قبول کر رہے ہو، اور اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء، وہ عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو خیر کثیر سے اللہ دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر ہوش مند لوگ. یہاں پر یہ جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے حکمت کا، تو حکمت اصل میں حقائق کا علم، اشیاء کی حقیقت، صحیح بصیرت، قوت فیصلہ. ایک ہے کچھ چیزیں سرفس پر نظر آتی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کو پا لینا، اس کے اندر جو ہے وہ اتر کر جو اصل حقائق ہیں ان تک پہنچ جانا، یہ وہ حکمت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت تو مومن کی گم شدہ متاع ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اسے جہاں کہیں بھی پائے. اور حکمت جو ہے وہ حاصل ہے شکر کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ہم پڑھیں گے سورہ لقمان میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور وہ حکمت کیا ہے؟ انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا. شکر کا التزام اس کے ذریعے نتیجہ یہ گویا کہ حکمت کا حاصل ہے. جتنی حکمت کسی کو زیادہ ملتی ہے اتنا ہی وہ اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ بنتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے اجتناب, اسی حکمت کا حاصل یہ ہے کہ جب سب کچھ دینے والا وہ ہے تو پھر کسی اور کی طرف جو ہے کسی پہلو سے بھی جو انسان وہ اپنی نظر نہ اٹھائے. اور فرمایا کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو خیر کثیر, اسے تو بہت بڑی بھلائی دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر ہوش مند. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں یا تم نظر مانو کسی نظر میں سے, فإن اللہ یعلم, تو بے شک اللہ تعالی اس کو خوب جانتا ہے. نظر جو ہے, دیکھیے نظر کے عام طور پر نظر کا تصور یہ ہے کہ انسان دل میں یہ نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے خیرات کروں گا یا یہ نیکی کا کام کروں گا. دین میں نظر کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ شرطوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جو نیکی آپ کر سکتے ہیں آپ کر گزرے اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کے صدقے تو میرے لیے یہ میرا مسئلہ حل کر دے, صحیح روش تو یہ. لیکن نظر ماننے کی بہرحال گنجائش ہے, اجازت ہے, اگر تے پسندیدہ نہیں ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی نظر نہیں مانی جا سکتی ہے کہ اللہ اگر آپ مجھے جو ہے میرا یہ کام کر دیں گے تو فلاں صاحب مزار کے وہ مزار پر حاضری دوں گا یا وہاں پر اتنے بکرے ذبح کروں گا یا یہ کروں گا, یہ سب جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. صرف نظر جو ہے ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی کے لیے. تو اور جیسے کہ میں نے کیا کہ زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ خیر نیکی بھلائی کر سکتا ہے اس کو کر گزرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک تو اس کو قبول فرما اور اس کے صدقے میری یہ مشکل جو ہے اس کو دور کر دے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے یعنی جو ریاکاری کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. ان تبدو الصدقات فنعما ہی, اگر تم اپنے صدقات جو ہیں ان کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے. اعلانیہ یعنی جبکہ ظاہر کرنا جو ہے وہ اس لیے نہ ہو کہ اپنے نام و نمود کے لیے بلکہ اس مصلحت سے ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی, وہ بھی اس نیک کام کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. تو گویا کہ اس میں نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں پہلے باقیوں کے سامنے اس لیے ظاہر کر دوں تاکہ اور لوگ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں, تو یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء, اور اگر تم اس کو چھپا کر دو اور محتاجوں تک پہنچا دو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اس میں تو وہ رویہ کہ انسان ایک بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ کیا دیا ہے, یہ بھی جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کی مصلحت کیا ہے, اس کے اعتبار سے دونوں کی گنجائش موجود ہے. اگر سے زیادہ امکان چونکہ انسان کے اندر خود نمائی کا ریاکاری کا ہے اس لیے چھپا کر دینا ہی زیادہ پریفریبل ہے, الا یہ کہ کسی وقت اجتماعی مصلحت کا تقاضا یہ ہو کہ دوسروں کے سامنے اس لیے ظاہر کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی ان کو بھی ترغیب و تشویق ہو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تم سے دور فرما دے گا تمہاری جو ہے جو بھی گناہ اور برائیاں ہیں. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ, اور تمہارے آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو راہ ہدایت پر لے آنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک اس بارے میں تھوڑا سا اشکال تھا کہ جو غیر مسلم اگر مستحق رشتے دار ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہدایت پر لانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر وہ بھی مستحق ہیں تو ان کی بھی مدد کرنے کی طرف اس میں ترغیب ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو لگاؤ گے کھپاؤ گے تو وہ اپنی ہی جان کے بھلے کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. نیت ارادہ ٹارگیٹ پھر سے کلیئر ہو جانا چاہیے, اپنا بھلا اللہ کی رضا, یہ دو چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے. وما تنفقوا من خیر يوفى اليكم وانتم لا تظلمون, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله, اور یہ بالخصوص یہ جو انفاق ہے اس کے مستحق وہ جو اوپر بھی کہا تھا کہ وہ تو حل فقرا، تم اگر فقرا کو پہنچا دیا کرو تو اصل فقرا کون ہے، کون سب سے زیادہ مستحق ہیں تمہارے جو ہے اس انفاق کے، ان لوگوں کے لیے جو اسرو فی سبیل اللہ، جو گر جائیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اب وہ اس بات کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے کہ وہ زمین میں بھاگ دوڑ کر سکیں، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے اپنا سارا ٹائم اور انرجی اور ریسورس اللہ کی راہ میں لگا دیے تو ان کے ساتھ ہی تو پیٹ لگا ہوا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ سب سے افضل انفاق ہے، اس لیے کہا کہ ان ضرورت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھر چکے ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو اور وہ زمین میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن ان سے ان کے سوال سے بچنے کی روش کی وجہ سے جو نادان لوگ ہیں وہ انہیں غنی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو سرپا ہو جائے آ کر اس کو تو سمجھنا کہ ہاں یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا ہے، اگر کہ گھر میں فاقے کی بھی نوبت ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس کو تو ضرورت ہی نہیں، اس نے کبھی آ کر مانگا ہی نہیں ہے، تو نادان لوگ انہیں غنی سمجھتے ہیں ان کی خودداری اور سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعارفہم بسیماہم، حالانکہ تم انہیں پہچان لیتے ہو ان کے چہروں سے، اس کے اوپر جو درماندگی ہے، جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے، جو اگر جو ہے دیکھ رہے ہو کہ کپڑے نہیں ہیں اسی لیے جو ہے پیوند لگے ہوئے بھی اور وہی لباس بار بار استعمال ہو رہا ہے، تو وہ اگر اپنے منہ سے نہیں بول رہے ہیں ان کا حال پکار پکار کر کہہ رہا ہے، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، لیکن وہ پھر بھی لوگوں سے کبھی لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ہمارا معاملہ آج یہ ہو گیا ہے کہ جناب سگنل پر وہ جو روزانہ ہر ٹریفک سگنل کے اوپر آپ کے سر پر سوار ہو جائیں، انہیں تو ہم بڑے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہیں، اپنے سکے بچے ہوئے ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نکال نکال کر ان کو دیتے رہتے، سمجھ رہتے ہیں بڑے ہم نے سر، اور جو اس طرح سے پیچھے پڑ کر لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، حقیقی ضرورت مند ہیں، ان کی کبھی جا کر خبر گیری نہیں کرتے، اللہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم لگاتے ہو خرچ کرتے ہو مال میں سے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال کو لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کافی ہو گیا ہے اس وجہ سے، ورنہ اب اگلا جو رکوع ہے وہ سود سے متعلق بہت ہی اہم آیات ہیں، جن کے لیے بھی ممکن ہے وہ چونکہ ابھی تو ہم انشاءاللہ آنکھ رکھتے پڑھیں گے، یہ جو حصہ بھی ہم نے تقریباً 6 رکوع ہو چکے ہیں ان میں، اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا 10 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سود سے متعلق یہ رکوع جو ہے اس کا اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو بڑی جامع ہیں ان کا سب کا جو ہے وہ مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ.